أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فردك درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل
ہم. اور آپ اجمالی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز خود سے انجام نہیں پاتی. دنیا میں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عامل ہوتا ہے جو کسی کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے. لہذا اگر صرف اتنا ہی ہوگا میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوں اور پیچھے سے کوئی آواز آئے، تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ آواز خود سے آئی ہے. کبھی کوئی کام خود سے انجام نہیں پاتا، جو کام بھی ہوتا ہے کسی سبب سے ہوتا ہے. ہم اور آپ دنیا کے اندر اس اصول کو قبول کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہم شاید یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں اس اصول کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مادی اعتبار سے پھر قبول کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کی طبیعت آج خراب ہو رہی ہے تو کبھی آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ خود سے ہی ایسی خراب ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی تو خراب ہو رہی ہے. یا مثال کے طور پر آج آپ کو اپنے جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں ہی بس تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. حتیٰ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، آپ کہیں پتہ نہیں یوں ہی ہو رہا ہے، تب بھی آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کچھ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ ہے. معاشرہ اس قانون سے باہر نہیں ہے. معاشرہ جو کچھ بھی ہے وہ کسی سبب سے ہے، کسی چیز کی تاثیر میں ہے. اب یہاں پر دنیا کے انسانوں کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ انسان وہ ہیں جو جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں، جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں، ان سب کو ظاہر میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں سبب کیا ہوگا، ظاہر میں اس کا عامل کیا ہوگا. کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو اس ظاہر کے پیچھے کسی اور چیز کو بھی ڈھونڈتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی باطن بھی ہوگا، اس باطن میں کیا سبب ہوگا. اچھا، اب یہ جو تقسیم ہے اس میں دونوں طرف کے بارے میں مثبت اور منفی رائے دی جا سکتی ہے. مثلا وہ جو آدمی جو کہتا ہے بھائی یہ دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسی سے سمجھ میں آئے گا، تو وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے یہ کرو؟ کیونکہ اس نے کچھ انسانوں کو دیکھا ہوتا ہے جو ہر واقعے کے پیچھے کسی تعویذ، کسی اثر، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی جادو، اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھائی یہ جن، بھوت، پریت اور جادو کے پیچھے جانے سے بہتر یہ کہ میں اپنی نظر کو دنیا میں ہی رکھوں اور میں اوپر اوپر دیکھتا ہوں کہ بھائی یہاں جو نظر آ رہا ہے وہی کچھ ہے. اچھا، وہ جو کہہ رہا ہے پیچھے جا کے دیکھو، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ بھائی دنیا صرف ظاہر نہیں ہے، پیچھے بہت بڑی دنیا بسی ہوئی ہے، ناقابل انکار دنیا بسی ہوئی ہے. مثلا کون مسلمان ہوگا اور انکار کرے کہ فرشتے نہیں ہیں؟ فرشتے ہیں، ملائکہ پر ایمان جو ہے وہ ایمان کے بنیادی اراکین میں سے، کہ ہاں بھائی فرشتے تو ہیں. اچھا، وہ جو فرشتے ہیں وہ بے اثر ہیں یا با اثر ہیں؟ ظاہر ہے کہ بے اثر ہوتے تو خدا خلق کیوں کرتا، یعنی اگر ان کا کوئی اثر نہیں تھا خدا نے خلق کیوں کیا تھا. اچھا، یہ جو دعائیں ہیں ان کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کا اثر نہ ہونا ہوتا تو اہل بیت نے دی کیوں دی پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہم یوں سوچیں کہ بھائی یہ جو ظاہری دنیا ہے یہ بھی اہم ہے، اس کا اثر ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک باطنی دنیا ہے گرچہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن بہرحال وہ بھی مؤثر ہے، اس کا بھی اثر ہے. ہاں یہ طے کرنا ہے کہ وہ جو باطنی دنیا ہے اس میں سے چیز کا اثر، کس چیز کا اثر زیادہ ہے اور کس چیز کا اثر کم ہے. کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ سمجھ رہے ہیں اثر ہے، واقعاً کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں لیکن ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، جن لوگوں کے ہم اور آپ معتقد ہیں وہ معمولاً ایسے لوگ ہیں جو ظاہر کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں باطن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہاں باطن میں ان کی ایک خاص نظر ہوتی ہے، ایک خاص طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسے ہماری پبلک دیکھتی ہے، لیکن بہرحال باطن کو دیکھتے ہیں. ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. معاملے میں امام خمینی کی ذات ایک عجیبی ذات تھی، یعنی وہ تمام معنی میں سیاست میں تھے، جو کچھ پولیٹیکل پولیٹکس کے میننگ نکالے جائیں بہرحال وہ سیاست میں تھے. اچھا وہ بہت پریکٹیکل بھی تھے، یعنی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ وہ ذکر و فکر کی دنیا میں تھے، عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب اس سے زیادہ عمل کیا کرے گا کہ انقلاب لے کر آ گیا، پوری حکومت تبدیل کر دی، 10 سال اس حکومت کو چلا دیا، جنگیں کرنی، یہ کر لیا وہ کر لیا. میدان عمل میں تھے، میدان عمل میں تھے، سیاسی آدمی تھے، پوری دنیا کو اپنی سیاست سے ہلا رہے تھے، لیکن نظر ان کی باطن پر تھی، نظر میں باطن کو دیکھتے تھے. وہاں سے بہت ساری توانائیاں حاصل کر رہے تھے، بہت ساری قوانین کو حاصل کر رہے تھے. مثلا چونکہ ہم ظاہر پولیٹکس میں انالیسس کرنے میں مجبور ہوتے ہیں، تو ان کی بعض چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی نظر ہی کچھ اور تھی. فارسی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بینش، بصیرت کے نزدیک نزدیک ایک لفظ ہے. تو وہ سیاست میں بھی ایک بینش رکھتے تھے، ایک بصیرت رکھتے تھے. سیاست میں بھی صرف سیاسی حوالے سے بات نہیں کرتے تھے. مثلا سلمان رشدی کا کیس ہوا، انہوں نے کہا اس کا موت کا فتویٰ دے دو. انہوں نے تمام فقہی اصولوں کو استعمال کیا، کہا اس کا فتویٰ موت کا ہے. اچھا موت کا فتویٰ دے دیا، اور پوری دنیا نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ موت کا فتویٰ مت دیں، یہ آج کی دنیا ہے، یورپی برادری ہے، آپ کا ملک ایران ہے، آپ ایران کے اندر کسی آدمی کے بارے میں موت کا فتویٰ دیں گے تو اس کے لیے طوفان کھڑا ہو جائے گا، دنیا چیخے گی. آپ انگلینڈ میں رہنے والے ایک آدمی کے بارے میں موت کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس مطلب تو آپ کی حکومت بھی نہیں ہے، آپ کی حکومت ایران میں. انہوں نے کہا بھائی ہم حکومت نہیں دیکھتے، ہم فقہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت نے فقہ دی ہے، اس فقہ کے تحت چاہے امریکہ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، توران میں رہتا ہے، ایران میں رہتا ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم ہم دیں گے. انہوں نے حکم دے دیا. اب انٹرنیشنل لاز کے اندر یہ دوسرے ملک کے داخلی قوانین میں براہ راست دخالت ہے کہ بھائی آپ کسی دوسرے ملک کے شہری کے اوپر آپ اپنا حکم نافذ کر رہے ہیں، وہ بھی ہے کہ اس کا قتل واجب ہے، جاؤ اسے قتل کرو. تو یہ تو آپ کھلی دخالت دے رہے ہیں. تو انٹرنیشنل لاز کے تحت ایک طرح سے آپ اس ملک کو جنگ پہ بلا رہے ہیں کہ بھائی میں تمہارے شہری کو قتل کرنے کے لیے اپنے بندے بھیجوں گا. اور پھر انہوں نے کہا بھی کہ اگر میں جوان ہوتا، میرے اندر طاقت ہوتی تو میں مارنے کے لیے جاتا. اب اس سے کھل کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ نے انٹرنیشنل لاز کی جسے کہتے ہیں دھجیاں بکھیر دیں. اچھا انہوں نے یہ کام کر دیا، فتویٰ دے دیا. اب ہم نے سوچا بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، پہلے ہی امریکہ تو ان سے پہلے ہی خار کھائے بیٹھا تھا، اقتصادی محاصرہ یہ وہ. اب یہ یورپی برادری سے کچھ امید تھی کہ یہ ساتھ چلے گا تو مل کے امریکہ کو مقابلہ کریں گے، یہ بھی کٹ گیا. اچھا امریکنز بھی بہت خوش ہوئے کہ ایرانی پھنس گئے، اور یورپینز جو ان سے تھوڑا بہت نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب ایرانیوں کے نزدیک نہیں جائیں گے. صاحب یورپی برادری نے الٹیمیٹم جاری کیا کہ صاحب آپ اتنے دن تک آپ اپنا یہ رولنگ واپس لے لیں، ورنہ آپ سے سارے سفارتی تعلقات منقطع. انہوں نے کہا کر لو منقطع، ٹھیک ہے جاؤ جناب. سارے سفارت خانے خالی ہو گئے، سارے یورپی برادری کے سفیر وہ واپس چلے گئے، 9-10 ملک تھے اس زمانے یورپی برادری میں، سب واپس جانے لگے. تو اس دن انہوں نے تقریر کی. اچھا ان کا انداز یہ تھا کہ وہ معمولاً ہر روز تقریر نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، کسی بھی دن تقریر کرتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان سے ملنے کے لیے ہر روز کچھ لوگ آتے تھے. اب وہ ملاقات ویسے تو معمولاً 3-4 منٹ 5 منٹ کی ہوتی تھی، کسی دن بیٹھ جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے، بس تقریر کر دی ان کی مرضی، تقریر کر دی تو تقریر کر دی، نہیں تقریر ہوئی تو نہیں تقریر ہوئی. شاید پاسداروں وغیرہ کو پتا ہوتا تھا کہ آج تقریر ہونی ہے، ورنہ معمولاً لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ آج تقریر ہونی ہے. ان کی تقریر آتی تھی دوپہر 2 بجے، ریڈیو پر خبریں آتی تھیں، جو سب سے بڑی خبریں ہوتی تھیں وہ دن کے اوقات میں 2 بجے آتی تھیں. بس 2 بجے اعلان ہوتا تھا کہ بھائی آج جو ہے وہ ان کی تقریر آئے گی، جو خبروں کے بعد آئے گی. تو پھر صحیح سمجھ آتا تھا کہ ہاں بھائی آج کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور آغا نے کچھ ارشاد فرما دیا. صاحب یورپی برادری کے جب سفرا صبح کو جا رہے تھے تو ریڈیو خبریں دے رہا تھا کہ وہ سب پیک کر کے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو پتا تھا کہ آج آغا بولیں گے اس پر. وہ بولے، انہوں نے باتوں باتوں میں ایک جملہ کہا، مجھ جیسے آدمی کے لیے بہت تعجب کی بات تھی کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی اس سائے میں دیکھتے ہیں. کہا کہ ان لوگوں کے جانے کی پرواہ نہیں کرو، ان سب کو جانے دو، یہ سب لوگ شرمندہ ہو کر واپس آئیں گے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا، کہنے گے کہ ہم نے رسول کی ناموس کا دفاع کیا ہے، خدا ہمارا ساتھ دے گا. اب آپ سوچ رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ تہلکہ مچا رہے تھے، 9 ملک واپس جا رہے تھے، وہ قطعاً یہ نہیں دیکھ رہے تھے 9 ملک کی طاقت کتنی ہے. وہ صرف ایک بات دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کی عزت کے اوپر کسی نے اہانت کی ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم رسول کی عزت کا دفاع کریں. ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو رسول کو گالیاں دینے والوں کو پناہ دے رہے ہیں، ختم ہو گیا معاملہ. اور اگر ان کو برا لگتا ہے کہ ہم نے رسول کی ناموس کا دفاع کیا تو جائیں، ہم رسول کی ناموس کا دفاع کریں گے. اچھا یہ کیا وہ پیچھے کا منظر دیکھنے والی بات نہیں ہے؟ مادی دنیا سے نکل کر ماورائے مادہ دیکھنا نہیں ہے؟ 100% وہی ہے. مادی دنیا میں نہیں دیکھا انہوں نے کہ ان 9 ملکوں کی اقتصادی طاقت کتنی ہے، ان کی فوجی طاقت کتنی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم یوں کر لیں یوں کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے رسول اللہ کی عزت کا دفاع کیا، پوری کائنات اللہ کے رسول کی ہے، یہ پوری کائنات بھی اگر ہمارے خلاف ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے، آخر وقت تک ڈٹے رہے. آج تک فتویٰ تو باقی ہے، فتوے میں کوئی کمی نہیں آئی، فتویٰ اپنی جگہ پر اسٹل ہے. یہ ایک انداز ہے دنیا کو دیکھنے کا، اور یہ انتہائی کامیاب انسانوں کا انداز ہے، جن کو میں اور آپ کامیاب کہتے ہیں. ان کا انداز یہ ہے کہ وہ مادیات میں چیزوں کو تلاش نہیں کرتے، وہ معنویات کے اندر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مادیات کو وسائل سمجھتے ہیں اور مادیات کو اس کے اوپر حاکم سمجھتے ہیں. ایک دفعہ مثلا آپ کے ہاتھ میں ایک روپیہ کا نوٹ ہوتا ہے، 1000 روپے کا، 5000 روپے کا، ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں 5 کلو سونا ہوتا ہے، تو آپ ایک طرف سے نوٹ کو ہاتھ میں لیں، ایک طرف سے سونے کو ہاتھ میں لیں، یہ تو میں نے مالیت تبدیل کر دی، مثلا 5000 روپے کا نوٹ اور 5000 روپے ہی کا گولڈ، کون سا زیادہ اہم ہے؟ تو جو اکنامکس ذرا سا بھی سمجھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ گولڈ کی اہمیت زیادہ ہے، نوٹ کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کبھی اس کی قیمت کچھ ہو جائے گی کبھی کچھ ہو جائے گی، گولڈ اسٹیبل ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مادی دنیا یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اصل گولڈ کہیں اور ہے، وہ حاکم ہے، اس کی حکومت ہے، یہ تو سب محکوم ہے. اگر خدا کا حکم آ گیا تو نمرود اور اس کی طاقت حضرت ابراہیم کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی، اگر خدا کا حکم آ گیا، وہ حاکم ہے، یہ سب محکوم ہے، نمرود، اس کا لشکر، اس کی بچھائی ہوئی آگ، اس کے آگے بندے کھڑے، پیچھے بندے کھڑے، فوج کھڑی، سب کچھ کھڑی ہے، لیکن اللہ کا حکم حاکم ہے. کاش ہم لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ یہ جو زندگی ہم مادی زندگی دیکھ رہے ہیں، یہ مادی زندگی بہت چھوٹی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور دنیا بسی ہوئی ہے، وہ حاکم ہے. بدقسمتی سے ہم اور آپ جب ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں مادی دنیا کے، ظاہر ہے ہم لوگ مانوی دنیا میں تو نہیں ایکٹیویٹی کریں گے، مادی دنیا میں ہی کریں گے. حضرت ابراہیم بالآخر مادی دنیا میں موجود چند بتوں کو توڑ رہے تھے، نبی اکرم مادی دنیا میں زندگی گزار رہے تھے. تو جب میں اور آپ مادی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم اس مادی دنیا کو مؤثر سمجھنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اثر اس کا ہے. اچھا بدقسمتی اس وقت یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ سمجھنے لگتے ہیں ہم ہی مؤثر ہیں، اثر ہمارا ہے. نہیں، اثر ہمارا نہیں ہوتا، نہ اس مادی دنیا میں کوئی تاثیر ہے، اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اسی پیچھے کی ہے. اور ہم اگر مؤثر نظر آ رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے کہ ہمارا پیچھے سے کوئی تعلق جڑ گیا، اس وجہ سے ہم مؤثر نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہماری بھی کوئی تاثیر نہیں ہے، کسی کی کوئی تاثیر نہیں ہے، نہ فرعون کی، نہ نمرود کی، نہ امریکہ کی، نہ اسرائیل کی، کسی کی کوئی تاثیر نہیں ہے، ہماری اور آپ کی بھی کوئی تاثیر نہیں ہے اگر پیچھے سے رابطہ نہ ہو، ہم بھی پھر بیکار. تو کاش ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ مؤثر، وہ جو اثر ڈال رہا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ حاکم ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے پھر مادی دنیا ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، مادی دنیا ہمارے لیے اٹریکشن بھی نہیں ہے، اس کی کسی جیت سے ہمیں جیت نہیں لگے گی، اس کی کسی ہار سے ہمیں ہار نہیں لگے گی، ہمیں جیت اور ہار اپنی کہیں اور طے کرنی ہوتی ہے. وہاں پہ اگر طے ہو جائے، سید الشہداء کی طرح، سید الشہداء جیت اور ہار کہیں اور طے کر رہے تھے، وہاں وہ جیت رہے تھے، ظاہر میں ہار رہے تھے، بعد میں پتا چلا کہ جو اندر کی جیت تھی وہی جیت تھی، اور ظاہر کی ہار نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. کاش ہم لوگوں کو یہ اسباب سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اگر یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو ہم لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، ہمارے فیصلے اچھے ہوں گے. مثلا کبھی ہمارے سامنے راستہ ہے، تھوڑی سی ریاکاری کر لیں تھوڑا معاملہ چل نکلے گا. یہ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ آیا حکم خدا کی مخالفت کر کے کوئی معاملہ چلے گا، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہیں لگ رہا، تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ نہیں حکم خدا کی مخالفت سے کوئی چیز اچھی نہیں بنے گی، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا. اب اس موقع پر ٹھکرانا بہت مصیبت بنتا ہے، اور اس موقع پر اصل انسان وہی ہے، اہل معنویت وہی ہیں جو اپنے اس باطن کو اس موقع پر کنٹرول کر لیں، جبکہ باطنی اتنا سا لگ رہا ہو اور ظاہر اتنا بڑا فائدہ ہو، ایک جھوٹ بولو اتنا بڑا فائدہ. اب اس موقع پر انسان سوچے نہیں جھوٹ پھر جھوٹ ہے، اور یہ جو فائدہ ہے یہ ظاہر کا ہے، وہ باطن اصلی ہے. اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اس باطن کو پہچان لیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیں، تب کچھ باتوں کو اپنی زندگی میں قانون بنا لیں. اگر وہ قوانین جاری و ساری ہو گئے آپ کی اور میری زندگی میں, پھر ہمیں کامیابی نصیب ہونی, پھر ہماری کامیابی کہیں نہیں گئی. کامیابی وہ کامیابی جو واقعی کامیابی ہے, ظاہری کامیابی کی بات نہیں کر رہا, پھر ہماری واقعی کامیابی ہے وہ کہیں نہیں جائے گی. چند قوانین جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں, کچھ کو میں نے خود تجربے کر لیے ہیں, کچھ پہ مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے, کچھ پہ ابھی یقین حاصل نہیں ہوا ہے, لیکن نظریے میں پتا ہے کہ ہاں یہ بھی قوانین صحیح ہیں. ان میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. سب سے اہم قانون یہی ہے جس کا تذکرہ ابھی اجمالاً ہوا, اور اس کے اوپر مزید اصرار نہیں کریں گے, بس اس کو اجمالاً ہی سن لیجئے اور قانون کے طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کی بھی کسی چیز کو بچانے کے لیے آپ کے دل میں کوئی محبت اٹھ رہی ہے اور بچانے کا راستہ نافرمانی میں ڈھونڈ رہے ہیں, تو سمجھ لیں کہ دنیا کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اس وقت آپ نافرمانی نہ کریں. مثال عرض کرتا ہوں, بس ہم فرض کریں جناب علی مجھے اپنا بچہ بہت عزیز ہے, بچے کی محبت اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کوئی نافرمانی کر ڈالو, تو اس بچے کو اگر آپ بچہ آپ کو عزیز ہے واقعا, آپ اس وقت نافرمانی خدا کی مت کریں. کیوں؟ آپ کی نافرمانی جو آپ کی دانے سے بچے کو خوش کرے گی اصل میں اس کی زندگی اجاڑ دے گی. اس وقت دنیا کی خاطر بھی آپ نافرمانی مت کریں, دنیا کی خاطر بھی نافرمانی مت کریں. مثال فرض فرمائیے آپ کو کاروبار کرنا ہے, کاروبار کرنے میں آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کماؤں, کمانے کے لیے ایک موقع نظر آ رہا ہے خدا کی نافرمانی سے, تو ہم اس قانون کے تحت کہیں گے کہ بھائی اگر کمانا بھی چاہتے ہو تو نافرمانی نہیں کرو. کیوں؟ ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ نافرمانی کر کے کچھ کما لو گے, لیکن جو کچھ نافرمانی کر کے کماؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا, یہ ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اگر تمہیں چاہیے تب بھی نافرمانی مت کرو, تب بھی نافرمانی مت کرو, کیونکہ اگر یہ چاہیے اس کا راستہ بھی فرما برداری سے. مثلا کسی انسان کو دنیا کی دنیا میں شہرت چاہیے, شہرت کا کون سا راستہ اختیار کرے؟ دو راستے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرے تو خدا مشہور کرے گا, نافرمانی کرے اور پھر شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو ہم کہیں گے اگر شہرت بھی چاہیے تب بھی اللہ کی فرما برداری کرو. کیوں؟ اصلی شہرت فرما برداری سے ہی ملنی ہے, نافرمانی سے کچھ نہیں ملنا ہے. پہلے تو اس قانون کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے خدا کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر آپ کو یہ ایکٹیویٹی بھی اچھی لگ رہی ہے, مثلا فرض کیجئے کوئی کہے بھائی مجھے اپنی تنظیم بہت اچھی لگتی ہے, تو میں اگر تنظیم بھی اچھی لگ رہی ہے نا تو خدا کا واسطہ نافرمانی نہیں کرنا. کیوں؟ تمہاری تنظیم تباہ ہو جائے گی, نہیں بچے گی پھر. تو جو کچھ بھی اچھا لگتا ہے, اللہ خدا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اس کی خاطر بھی, اور خدا کے علاوہ کوئی اور بھی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کی خاطر بھی اللہ کی نافرمانی مت کرو. خدا کی نافرمانی سے جو کچھ بھی ملے گا ضائع ہو جائے گا, وہ نہیں بچے گا, وہ کام نہیں آئے گا, وہ کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو مصیبت میں ڈالے گا. اب اس قانون کو میں ایک اور طرح سے عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی خدا کے حکم پر کوئی کمپرومائز کریں گے وہیں سے چوٹ لگے گی. جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نافرمانی کریں گے وہی چیز چوٹ مارے گی, وہی چیز عذاب ڈالے گی. بچے کو خوش کرنے کے لیے نافرمانی کی ہے, اب سمجھ لو یہ بچہ تمہیں ذلیل کرے گا, کیونکہ اس کو خوش کرنے کے لیے تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے. دنیا حاصل کرنے کے لیے نافرمانی کی ہے, یہ دنیا ذلیل کرے گی, کیونکہ اس کو خوش کرنے کے لیے خدا سے نافرمانی کی ہے. جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے حکم پہ کمپرومائز کرو گے وہ چیز ذلیل کر دے گی, چاہے وہ عزت ہو, دولت ہو, طاقت ہو, شہرت ہو, کوئی مقام ہو, کوئی تنظیم ہو, کچھ بھی ہو. کاش یہ ایک بات ہماری کھوپڑی میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ بھائی خدا کی نافرمانی کر کے کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی. مثلا آپ ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں, ایگزامس کی تیاری کرنے کے دوران نماز نہیں پڑھ رہے, اب یقین مانو یہ تعلیم تمہیں ذلیل کرے گی, یہ تمہیں ذلیل کر دے گی. جس چیز کو خدا کے مقابلے میں لاؤ گے وہ ذلیل کرے گی. بس اس قانون کو سمجھ دو سب سے پہلے کہ بھائی مجھے اپنی زندگی میں خدا چاہیے تب بھی, اور خدا کے علاوہ کچھ اور چاہیے تب بھی نافرمانی نہیں کرنی. یہ خدا کا ایک عجیب قانون ہے، اس کو جتنا آزماؤ گے اس کی صداقت پہ یقین ہوتا چلا جائے گا. نہج البلاغہ کو میں کبھی کبھی تو خیر ایسے ہی پڑھتے ہیں انسان کے، چلو امام کے کلمات سے کچھ نور حاصل ہوتا ہے. بہت دفعہ کوشش کرتا ہوں نہج البلاغہ کو قانون سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس میں قوانین ہیں. امیر المومنین کا وہ وسیع تجربہ، امیر المومنین کا وہ علم لدنی، امیر المومنین کی وہ غیر معمولی بصیرت، یہ سب کا سب ہمیں قوانین دے رہی ہے نہج البلاغہ کے اندر. ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ جو قوانین ہوتے ہیں اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں وہ 2+2=4 کی طرح ہیں، نافذ، حاکم. فارسی میں ایک جملہ استعمال محاورتن کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا کبھی ہوتا ہے نا دروازہ فرش کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، نیچے ایک درد سی ہوتی ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے کبھی ہوا آتی ہے کبھی روشنی آ جاتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے، بالکل درد نہیں آتی لیکن ایک لکڑی نیچے گھساڑی جا سکتی ہے. صحیح ہے؟ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں بھائی بالکل لگا ہوا ہے، بال بھی اندر نہیں جائے گا. صحیح؟ تو فارسی میں قانون کہتے ہیں کہ یہ ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کے نیچے بال بھی نہیں گھسایا جا سکتا. یہ کچھ قوانین جو ہم لوگ اگر آپ سمجھ پائیں نہج البلاغہ کے اندر، اگر نہج البلاغہ سے قانون سمجھ لیا تو نہج البلاغہ کے قوانین میں بال بھی نیچے نہیں جائے گا، سالڈ ہے، کچھ نہیں کھسکے گا اپنی جگہ سے. اگر کوئی ان قوانین کو سمجھ جائے تو اس کو زندگی کے راز پتہ چل جائیں گے، کامیابی کے راز کیا ہیں، ناکامی کے راز کیا ہیں، اور وہ اتنے لانگ لاسٹنگ ہیں کہ مثال کے طور پر یہ چھوٹی موٹی کامیابیاں نہیں، یہ سب بیکار ہو جائیں گی. پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ اصل میں چلنے کا راستہ یہ ہے، دولت چاہیے یہ راستہ ہے، دنیا چاہیے یہ راستہ ہے، آخرت چاہیے یہ راستہ ہے، خدا کی محبت چاہیے یہ ہے، بندوں کی محبت چاہیے یہ ہے. اس طرح قوانین اس میں لکھے ہوئے. تو ان قوانین میں سے چلیں، پہلا قانون یہ ہو گیا کہ بھائی دنیا کی کسی بھی چیز کی خاطر اگر خدا کی نافرمانی کی وہ چیز ذلیل کرے گی. یہ پہلا قانون ہوگا. درود بھیجے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد آل محمد.
آج ہی ایک روایت پڑھ رہا تھا، میرے خیال میں ڈان میں جو امیر المومنین کے کوٹیشنز آتے ہیں اس میں یہ تھا، کہ آج تھا یا کل تھا، وہ یہ تھا کہ تم اپنے اسرار کو، چھپے ہوئے کو اللہ کے لیے خوبصورت بنا دو، تمہارے ظاہر کو خدا بندوں کے لیے خوبصورت بنا دے گا. ہم لوگوں کے ظاہر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لاکھ چھپانا چاہیں چھپا نہیں سکتے، میٹیریلی بھی اسپریچولی بھی. یعنی مثال کے طور پر میں اپنی اسپرٹ کے ساتھ، روح کے ساتھ آغا بہجت کے سامنے جاؤں اور ان میں وہ صلاحیت ہو کہ وہ جھانک سکتے ہوں، تو کیا میں چھپا سکتا ہوں کچھ؟ کیا میں اللہ کے فرشتوں سے چھپا سکتا ہوں کہ میں نے ابھی کیا جرم کیا؟ نہیں. میری روح کے اوپر ایسے نقش بنتے ہیں کسی بھی عمل سے، اچھا ہو یا برا، جو چھپائے جانے کے قابل ہیں ہی نہیں. اصل قرآن کریم اس منظر کو کہ روح کے اوپر کچھ نقش لگ رہے ہوتے ہیں گناہ اور اعمال کے نتیجے میں، اچھے اعمال کے نتیجے میں، فرماتا ہے اعضائے جسمانی گواہی دیں گے. اچھا، ہم لوگ اعضائے جسمانی گواہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہاتھ بولنا شروع کر دے گا، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ جو گواہی جس کے خلاف دیں گے تو وہ کہے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی، تمہیں کس نے بولنے کو کہا؟ تو اعضا کہیں گے کہ اسی خدا نے بولنے کو کہا جس نے ہر چیز کو بولنے کو کہا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ واقعی ہاتھ بول رہا ہوگا یعنی کہ نہیں، شاید اس ہاتھ کی شیپ ایسی ہوگی کہ ہر دیکھنے والا سمجھ جائے گا جرم کیا ہے. پورے جسم کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ، برزخی جسم کہہ بھی سکتے ہیں اس کو آپ، پورے برزخی جسم کے ساتھ کہانی یہی ہے. ہمارے سارے اچھے اور برے اعمال وہاں پرنٹ ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے سالڈ پرنٹ ہیں کہ اس کو ڈائگنوز کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کسی کو. آپ اور میں بھی جب برزخ میں کھڑے ہوں گے تو برابر والے کی باڈی پرنٹ کو دیکھ کر فوراً سمجھ جائیں گے یہ آدمی کیا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. پھر اچھا، یہ چھپائے جانے کے قابل ہے کیا؟ کوئی چھپا سکتا ہے کیا؟ کہاں سے چھپا لے گا؟ ہم لوگوں کے مادی جسم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہم لوگ میٹیریل باڈی کو بھی نہیں چھپا سکتے. لہذا مثلا ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ چہرہ انسان کے اندرون کی چغلی کھاتا ہے. انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے، فیس ریڈرز جو ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں. یہ جب کلنٹن اس کیس میں پھنس گیا تھا، بل کلنٹن، وہ ایک کیا نام تھا، مونیزا کیا نام تھا، مونیکا، لوینس کی شاید, تو اس کے جب کیس میں پھنسا تو اس نے ٹیسٹیمنی دی, اس میں مسلسل جھوٹ بولے اس نے. بعد میں جو فیس ریڈرز تھے انہوں نے اس کے ان جھوٹوں کو جو بعد میں پتا چل گیا, اس نے خود اعتراف کر لیا کہ ہاں وہ میں نے وہ جو کچھ بولا تھا وہ جھوٹ بولا تھا, انہوں نے اس کی فیس ریڈنگ میں اس بات کو جج کرنے کی کوشش کی کہ کوئی جب بول رہا ہوتا ہے جھوٹ تو اس کے چہرے پہ کہاں کہاں کی لکیروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو فیس ریڈرز نے اس بل کلنٹن کے چہرے کی لکیروں کو ڈیفائن کیا. مثلا میں نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں اس کا ماہر ہوں, قطعاً ماہر نہیں ہوں, لیکن مثلا اس گال کے ایک حصے پر کچھ لکیریں ہیں, یہ لکیریں شارپ ہو جاتی ہیں جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اور فیس ریڈر کسی کے جھوٹ بولتے کے لمحے کو اگر اس کے چہرے کے اوپر دیکھے تو اس کے لکیروں کے شارپ ہوتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بکواس کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا جب انسان مکاری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے کچھ مسلز ہیں یہاں پر جو موو کر رہے ہوتے ہیں, یہ چھپائے نہیں جا سکتے. کتنا بڑا مکار استاد کیوں نہ ہو وہ اپنے فیس کو چھپا نہیں پائے گا. سوچو بل کلنٹن نہیں چھپا پایا, امریکہ کا صدر ہونا بہت بڑی مکاری کے بعد ہوتا ہے انسان, اتنا بڑا مکار نہیں چھپا پایا تو چھوٹے موٹے مکار کیا کر لیں گے یار, وہ نہیں چھپا سکا. اور اس کا فیس جو تھا وہ ڈسٹنگوش تھا کہ ہاں اس نے یہ آیا جھوٹ بولا, اس نے مکاری کی ہے, دیکھو اس کی ساری لکیریں بول رہی ہیں مکاری کر رہا ہے. ٹھیک, تو ہم لوگ اپنی باڈی کو نہیں چھپا سکتے, اسپرٹ کو چھپا سکتے. یہ باڈی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں, ہم اس کو نہیں چھپا سکتے. یہ پوری ہماری باڈی لینگویج, ہمارا فیس ریڈنگ, یہ سب ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کہاں پر کھڑا. جب ہم اپنی باڈی کو نہیں چھپا سکتے تو ہم اسپرٹ کو کہاں چھپا سکتے ہیں؟ اچھا, نہ ہم باڈی کو چھپا سکتے ہیں نہ ہم اسپرٹ کو چھپا سکتے ہیں. تو ہماری باڈی اور اسپرٹ کا دوسرے کے دل پر اتنا اچھا اثر پڑے کہ وہ ہمیں پسند کرنے لگے, یہ ہمارے اختیار میں؟ نہ میری باڈی میرے اختیار میں, نہ میری اسپرٹ میرے اختیار میں. اور یہ ہو کہ میری باڈی اور اسپرٹ کا دوسرے کے دل پر اثر پڑے کہ وہ مجھے پسند کرنے لگے, یہ کہاں سے پھر میرے اختیار میں آ جائے گا؟ اس کو مولانا ارشاد فرمایا, فرمایا راز یہ ہے تم اپنے اندرون کو, اپنے ضمیر کو اللہ کے لیے پاکیزہ کرو, اندر سے اپنے آپ کو خوبصورت کر لو خدا کے لیے. تمہاری نیتیں اچھی ہوں, تمہارے اہداف اچھے ہوں, تمہارے مقاصد اچھے ہوں, تمہارا سوچنا اچھا ہو, ان سب کو اللہ کے لیے اچھا کر لو. حسد نہیں دیکھنا چاہتا, تمہارے اندر کدورت نہیں دیکھنا چاہتا, بغض نہیں دیکھنا چاہتا, ان سب کو اندر سے صاف کرو. تم اندر سے صاف کرو, تمہاری ذات باہر سے کیسی نظر آئے, دلوں کو کیسے متاثر کرے, یہ خدا سنبھال لے گا, تم پرواہ نہ کرو. پھر تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوتا کہتا ہے یہ ایڈ جب کوئی دیکھے گا تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا, نہیں, تمہیں ایڈورٹیزمنٹ بورڈ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ خدا سنبھال لے گا. میں ایک دن دیکھ رہا تھا آیت اللہ بہلول کو, جب ایک دفعہ 98-99 میں کراچی تشریف لائے تھے, میرے خیال میں ٹوٹل جو ان کی باڈی کا ویٹ ہوگا, میں نے 40 کلو کا ایک جوان دیکھا ہے, وہ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو ان کا وزن, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 35-40 کے اندر اندر کہیں رہا ہوگا, میرا اپنا یہ خیال ہے. یعنی اگر ان کو موسم سرما کی ابا پہنائی جاتی تو شاید ابا بھاری پڑ جاتی, شاید وہ اٹھا ہی نہ پاتے اسے, اتنے نحیف, اتنے کمزور. اچھا میں نزدیک بیٹھا تھا تو ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا یار چہرے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے, مطلقاً کوئی خوبصورتی نہیں ہے. لیکن میں سوچا تھا یار ایک دنیا اس آدمی کی دیوانہ ہوئی بھی ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا ہے, کبھی انہوں نے اصل کسی, میں نے آج تک ان کی کوئی تقریر نہیں سنی. وہ اپنی جوانی میں بہت تقریریں کرتے تھے, بڑی گرم تقریریں کرتے تھے, بہت انقلابی تھے اس زمانے میں, اور جو تقریریں کرتے تھے تو پوری آبادیوں کو ہلا دیا کرتے تھے. مشہد میں انہوں نے ایک واقعہ کیا تھا رضا خان کے زمانے میں, جو رضا شاہ تھا آخری, اس کے باپ کے زمانے میں, پورے مشہد کو تبدیل کر دیا تھا, اور ان کی وجہ سے پورے مشہد میں انقلاب آ گیا تھا. پھر فوج نے حملہ کیا تھا, ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مارے مارے پھرتے تھے وہ لوگ, اور یہ پکڑ میں نہیں آئے تھے اور افغانستان پیدل پہنچ گئے تھے. پیدل بہت چلتے تھے, سینکڑوں کلومیٹر پیدل چلتے تھے. بس آپ سوچیں جدہ سے مکہ پیدل گئے, مدینہ, جدہ سے مدینہ پیدل, یہ چلتے تھے پیدل, خوب چلتے تھے. جوانی کے زمانے سے ایسے ہی تھے, پوری زندگی دہی اور روٹی کھائی ہے پوری زندگی, اور وہ معتقد تھے کہ دہی میں سارے نیوٹریشنز ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے. دہی روٹی کھا کر پوری زندگی گزارا کیا, اور جناب علی پیدل بے تحاشا چلتے تھے. تو بہرحال اچانک یہ دو چیزیں اکٹھا نہیں کیجیے گا 35 کلو ہی رہ جائے گا اگر اچانک کر ڈالا تو. تو وہ اس ٹائپ کے تھے, مثلا چہرے میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی, باڈی میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, لیکن لوگ ان کے ماننے والے تھے. اچھا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ کچھ اور مسائل. اب مثلا ایک دن وہ واقعہ سنا رہے تھے, کہنے کہ مجھے افغانستان کی جیل میں ڈال دیا. عجیب سا واقعہ بارا, کہنے کہ وہ جیل میں ڈال دیا, میں ساری مصیبتیں برداشت کرتا وہاں پہ, کہنے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں. ہاں ٹھیک ہے, جیل میں پڑ گیا, جیل میں پڑ گیا. وہ اس طرح سے ہوا کہ ابھی رضا خان کے خلاف بہت کچھ کر کے چلے گئے, انقلاب برپا کر کے افغانستان بھاگ گئے. تو افغانستان کے بادشاہ کو رضا خان نے کہلوا کے بھیجا کہ ہمارا بندہ وہاں پہ آیا, اس کو پکڑ لو. اس بدبخت نے ان کو پکڑ لیا, جیل میں ڈال دیا. پتہ نہیں 23 سال جیل میں رہے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ بھی مثلا نہیں کہا کہ مجھے چھڑائے, خدا سے نہیں کہا خدا مجھے چھڑا. کہا نہیں ٹھیک ہے پڑا رہا کوئی بات نہیں. سو آپ کہنے گے کہ میں جیل میں گیا, ایک دن نہیں سو پایا, دو دن نہیں سو پایا, تیسرے دن کہنے گے میرا دماغ خراب ہونے لگا. میں نے خدا سے کہا خدایا تجھے جیل میں ڈالنا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے کھٹملوں سے کٹوانا ہے کہ میں سو نہ پاؤں, اس پہ رحم کر دے. کہنے گے کھٹمل اتنے تھے, اتنے تھے اس جیل کے اندر کہ میں سو ہی نہیں پا رہا تھا. کہنے گے میں گرمی برداشت کرنے کو تیار تھا, سب برداشت کرنے کو تیار تھا, کہ میں نے خدا سے تیسرے دن کہا خدا ہے تو نے اگر مارنا ہی ہے تو ظالم کے ہاتھوں کو شمشیر سے مروا دی, کھٹملوں کے ہاتھوں سے نہ مروا مجھے. کہنے گے میں نے گڑگڑا کے خدا سے کہا, تیسرے دن کہنے گے میرے کمرے میں چونٹیاں آئیں ہر طرف سے, ابل پڑی بس. کہنے گے ہر طرف سے, ہر کونے کھدرے سے لگا جیسے چونٹیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے, اور وہ چونٹیاں میرے سوا کمرے کی ہر چیز پہ چڑھ گئی. کوئی جگہ کہنے گے ایسی نہیں تھی جو پتہ نہ چلے یہاں چونٹی نہیں ہے. مجھے نہیں کاٹا انہوں نے. کہنے گے وہ کئی گھنٹے تک چونٹیاں رہیں, وہ نکل گئیں. کہنے گے میں 23 سال تک جیل میں رہا, کبھی کھٹمل نہیں آیا تھا. وہ صفایا کر گئی اچھے طریقے سے, اور کہیں کونے کھدروں میں بھی اگر کھٹملوں کے انڈے تھے تو وہ بھی کھا کے چلی گئی, پھر کھٹمل پھر نہیں آیا. تو اب یہ جو تھے وہ اس قسم کے آدمی تھے, عجیب عجیب و غریب طریقے سے کام کرنے والے تھے. تو اب ان کی محبت, چلو مثلا فرض کرو کسی کوئی جادو کرتا کہ بہلول کی جیسے کی محبت میرے اور آپ کے دلوں میں ڈالتا, یہ چونڈیوں کے دل میں کون ڈال سکتا تھا یار؟ یہ تو سب خدا کا کام ہے. تو ہمیں اور آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں یہاں پر. بس پہلی بات کیا ہوئی تھی, وہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, حکم پر کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. نافرمانی کریں گے جھگڑا کریں گے. اگر دنیا بھی چاہتے ہیں اطاعت الہیہ کے ذریعے سے دنیا حاصل کریں. دوسرا قانون کوئی بتایا میں نے ابھی, یا نہیں بتایا ہے؟ ہاں وہی چیز وہیں سے آپ کو نقصان پہنچا دے گی. اطاعت الہی میں بڑھیے, اور کوئی چیز مقابلے میں لائیں گے تو مقابلے کی چیز آپ کو وہیں پہ نقصان پہنچائے گی. پتہ پھر میرے ذہن میں شیخ بہلول کا تذکرہ آ گیا تھا تو میں اس میں بڑھتا چلا گیا. درود بھیجے گا محمد وال محمد کا. اب ایک اور بات اسی سلسلے میں, تھوڑا سا تسلسل ڈسٹرب تو ہوا وہاں سے, ذہن میں جو آگے کا تھا وہ نکل گیا. تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عبادتوں کا آپ کے اور میرے روح پر کچھ اثر ہے. خاص عبادتیں اپنا اثر رکھ رہی ہیں, ان عبادتوں کو کرنے کے نتیجے میں کچھ اثرات دو چار کی طرح ظاہر ہوں گے, صرف تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے وہ اثر نہیں ملے گا, کر ڈالیں گے اثر ملے گا. مثلا میں کل اپنے بچے کو یہ نصیحت میں کہہ رہا تھا تو آپ کو بھی یہی کہوں گا, مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے فی الحال, البتہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے 24 سال سے طالب علم ہوں کہ جو چیزیں سمجھی ہیں ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہ بات بھی ہوئی ہے کہ پہلے کچھ سمجھتا تھا پھر کچھ اور سمجھتا رہا پھر کچھ اور سمجھتا رہا, لیکن یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی کافی وقت سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ دو باتیں یہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ زندگی میں روزانہ پڑھنے میں, روزانہ کام کرنے میں زیارت عاشورہ اور غفیدہ, ان دو کا کوئی غیر معمولی اثر ہے. زیارت عاشورہ کا اور نماز غفیلہ کا, ان دو کا کوئی غیر معمولی اثر ہے. ویسے تو اثرات بہت ساری چیزوں کے ہیں, پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں تجربے سے کہ ان دو کا کوئی غیر معمولی اثر ہے. چلے میں آپ کو ایسے ہی عرض کرتا چلوں. اچھا اس معاملے میں غفیلہ اور عاشورہ کے علاوہ کچھ اور بھی تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک آدمی یہاں پر کہیں ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں اس علاقے میں رہتا تھا یا کہیں اور رہتا تھا، مجھے یہاں ملا تھا سوزہ بازار کے اطراف میں کہیں، تو ایک دن مجھے ملا. اس زمانے میں میں زیارت عاشورہ اور غفلہ روزانہ نہیں پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم اس نے کس چکر میں یہ بات کہی، میرے سمجھ میں نہیں آئی آج تک. البتہ شاید ایک اور چیز سمجھ میں آتی شاید اس کی وجہ سے. مجھے اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب آپ کا کام سالڈ ہے. میں نے کہا اچھا بہت اچھا بھائی سالڈ ہے کیا ہوا؟ کہنا میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے الحمد للہ. کہنا کہ نہیں آپ کا کام بہت مضبوط ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا یار اہل بیت کے لیے کچھ ذکر کر رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے مضبوط ہے. کہنا کہ نہیں کچھ اور بھی ہے. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہا ہے، یہ سالڈ ہے مضبوط ہے کیا ہے؟ تو وہاں پہ ایک اور آدمی بیٹھا تھا، کہنا کہ مولانا صاحب یہ آدمی جو ہے نا یہ جادو وادو کرنے میں بہت ماہر ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا مضبوط ہے؟ کہنا کہ آپ پر کوئی جادو نہیں کرے گا، آپ کا کام مضبوط ہے. میں نے کہا بھیا مجھے نہیں معلوم کس چیز سے مضبوط ہے، لیکن چلو یہ اچھی خبر ہے کہ کوئی ٹرائی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جان چھوٹی. اچھا اس زمانے میں زیارت عاشورہ اور غفلہ نہیں پڑھ رہا تھا. اچھا پھر کہاں سے مضبوط ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم کس چیز سے مضبوط ہوگا، یا قم کا مضبوط ہے یا یہ ہے. پھر شاید میں نے اس کو کہا بھی دیا میں قم میں تھا یہ تھا وہ تھا، کہ میں نے کہا کچھ اور معاملہ ہے. میں نے کہا اچھا پھر مجھے نہیں معلوم بھائی کیا معاملہ ہے. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی بھی میرے لیے مبہم ہے کہ اس بندہ خدا نے اگر وہ صحیح بھی کہہ رہا تھا تو اس نے کیوں کہا، یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن اتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص عبادات ہیں، خاص اثر دے رہی ہیں. ہمیں اپنے تجربے سے کچھ نہ کچھ یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو دنیا بسی ہوئی ہے عبادات کی دنیا، یہ دنیا کیا اثر چھوڑ رہی ہے. لہٰذا اس سے کبھی غفلت مت کیجیے گا عبادات کی دنیا سے. یہ دنیا بہت وسیع ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت پراسرار ہے، بہت وسیع ہے. اس میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو دن میں کریں گے، عام طریقے سے کریں گے، مر جائیں گے نہیں ہوں گے. وہی کام کسی اور طریقے سے کریں گے عبادات کے ذریعے سے سادے سادے ہو جائیں گے. کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی چک چک بک بک نہیں، آگے پیچھے بھاگنا نہیں، خود سے ہی ہوں گے. اس معاملے میں نے عرض کیا مجھے زیارت عاشورہ اور غفیلہ یہ دو چیزیں بڑی زبردست لگتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے اس میں کچھ اثر ہے، ان کے کچھ اثرات ہیں، وہ بہت سالڈ ہیں. اب یہ کیا اثرات ہیں، یہ کس طرح مؤثر ہوتے ہیں، ان کا میکانزم کیا ہے اور ان کی شرائط کیا ہیں، اس کا میں اس معاملے میں بہت طفل مکتب ہوں، مجھے بہت زیادہ اس کی اطلاع نہیں ہے. لیکن اتنا مجھے پتا ہے، مثلا میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو بھی یہی کہہ رہا تھا آج صبح یا کل صبح یا کل رات تھی پتہ نہیں پا رہا، آج اور کل میں سے دو میں سے کسی دن میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی اگر تم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو ان دو کے پیچھے پڑ جانا، ان دو کو نہ چھوڑنا، اور اس کی اگر تم پابندی کر لیتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تم ادھر ادھر نہیں جاؤ گے. اچھا میں نے 24 سال میں بہت وقت ضائع کیا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ویو کی طرح گھومتا رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو میں نے اوپر نیچے کے بہت تجربے کر لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کے اندر کوئی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے، اور اس معاملے میں شاید زیارت عاشورہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. مجھے یہ احساس ہو رہا ہے شاید غفیلہ سے بڑھ کر زیارت عاشورہ ہے، چونکہ بعض عبادات ایسی ہیں جو اچھے وقت میں اچھا ساتھ دیتی ہیں، بعض عبادات ایسی ہیں جو برا وقت آتے ہی روانہ ہو جاتی ہیں. زیارت عاشورہ لگتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی اس کو جبرن کر ڈالے کہ مروں جیوں پڑھنی پڑھنی ہے، یہ برے وقت میں ساتھ دیتی ہے. ورنہ جب انسان کا برا دن آتا ہے پھر عبادتیں اثر دینا بند کر دیتی ہیں. مثلا برا دن آیا، اپنے پیچھے کوئی گناہ کر دیا، اب آہستہ آہستہ ساری عبادتیں جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں مل فنکشننگ شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی گئی وہ بھی گئی وہ بھی گئی. اب دیکھتے قرآن پڑھ رہا تھا گیا، زیارت نماز پڑھتا تھا شب وہ گئی، تاخیبات پڑھتا تھا روانہ، سب ختم کٹنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن لگتا ہے اگر کوئی جبر کر کے زیارت عاشورہ پڑھتا رہے ٹریک پہ رہے گا، یہ باہر نہیں جائے گا. ہاں اس میں نے اپنی اس تمام واقعے میں ایک آدمی دیکھا ہے بس، کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، ایک بلنڈر وہ کر رہا تھا، اس بلنڈر کے نتیجے میں یوں معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بہت ہی گدھا ہوگا جو یہ حرکتیں کر رہا ہوگا، جو وہ ایک بندہ خدا غلطی سے کر گیا، جس کے نتیجے میں وہ بالکل آؤٹ کلاس ہو گیا، باہر نکل گیا وہ، ورنہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مثلا وہ اس کے ساتھ یہ رہا تھا کہ وہ کوئی غلطی ہو رہی تھی اور زیارت عاشورہ کے صدقے میں اس کو بار 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 سمجھ لو 40-50 دفعہ بتایا گیا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں اس نے سمجھا. اب اس کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ اب تو ملنی چاہیے نا. بس اگر آپ کو ایک خواب 50 دفعہ نظر آیا ابھی بھی چانس ہے کہ خرد ایسے ہی نظر آ رہا ہے؟ یار اب تو 50 دفعہ ہو گئی یار، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ، آپ 50 دفعہ ایک چیز دیکھ رہے ہو، اب تو سمجھ جاؤ کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے یہاں پر، اب بھی اہمیت نہ دو تو پھر تو اس نے بہت بڑا بلنڈر کیا. جب اس نے اتنا بڑا بلنڈر کیا تو اس کے ہاتھ سے زیارتِ عاشورہ بھی نکل گئی اور معاملہ بالکل ہی ختم ہو گیا. یہ ایک کیس میں نے آج تک اب تک دیکھا ہے کہ جو کنٹینیوس زیارتِ عاشورہ پڑھنے والا بھی لائن سے باہر چلا گیا. ورنہ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز کہیں نہ کہیں ہاتھ سے جاتی ہے، لیکن اگر کنٹینیوس زیارتِ عاشورہ کو جبرن کر کے پڑھتے رہیں یہ سنبھال لیتی ہے معاملے کو. ٹھیک ہے، بس دو تین باتیں جمع کرنی ہم نے آج کی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے. پہلی بات کیا ہوئی؟ پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اگر وہ چیز بھی چاہیے تو نافرمانی ترک کر دو، ایک بات. دوسری بات کیا ہوئی ہاں، اندر کو جتنا پیوریفائی کرو گے باہر اثر اس کا ہے. ہاں قانون یہ تھا جو میں بتا رہا تھا اور میں لڑک گیا تھا ادھر ادھر. بات یہ تھی کہ اندر کا اثر باہر پر ہے، باہر کا اثر اندر پہ نہیں ہے، اندر کا اثر باہر پر ہے. اور یہ اندر اگر خدا کے لیے اچھا ہو جائے باہر کو خدا سنبھال لے گا، باہر کو خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چاہو تو اس پنکھے کو ہی بند کر دو، چونکہ یہ 100 واٹ لے رہا ہوتا ہے، 100 واٹ سے زیادہ. میں 10 سال سے UPS لگایا ہے تو مجھے یہ سب پتا چل گیا ہے کہ کون سا زیادہ لے گا کون سا کم لے گا. باقی سب تو صحیح ہے، آواز زندہ رہنی چاہیے، باقی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو بس پہلا قانون، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں، اس کو کر کے جو کچھ کمانا چاہو گے وہ کبھی نہیں ملے گا، ایک بات. دوسری بات کیا ہوئی؟ اندر کو صحیح کر لو، باہر خدا صحیح کر دے گا. اندر کو صحیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اسرار کو خوبصورت بناؤ، راز کو. راز کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے بغض لیے بیٹھے، نعوذ باللہ تعالیٰ، آپ کا راز خراب ہے، راز اچھا نہیں. اسرار اچھے کرو، اسرار اچھے کرو یعنی آپ کی ایک نیت ہے سامنے والے کے لیے جو بتائیں بہت اچھی ہے. ہاں یہ بات اچھی ہے، آپ کا راز اچھا ہے، اسرار اچھے ہیں. اسرار کو اچھا کر لو، ظاہر کو خدا سنبھالتا ہے، مولانا نے فرمایا. اور جو میں نے اس میں ان کی مثال دی، بہلول کی مثال دی، اور شاید اسرار سنبھالنے کے معاملے میں شاید اس صدی کے اندر بہترین مثال امام خمینی کی ہے. کتنا ان کی ذات کو دبایا ہے، اللہ اکبر. شاعران بدبخت، امام خمینی کو آیت اللہ ہندی کہتا تھا، کیونکہ ایرانی بہت زیادہ پراؤڈ آف ایرانی تھے، تو وہ امام خمینی کو آیت اللہ ہندی کہتا تھا. تو میں کہتا خیر آج ہمارے لیے تو فخر ہے کہ انہوں نے آیت اللہ ہندی کہتا تھا، ہندی یعنی ہندوستان کا آیت اللہ. تو میں نے کہا اچھا ہے، ٹھیک ہے، چلو کم سے کم ہمیں بھی کچھ ملا امام خمینی کے صدقے میں. تو وہ بار وہ انسلٹ کے لیے بولتا تھا، ان کو آیت اللہ ہندی کہتا تھا. امام خمینی کا ایک عجیب انداز تھا، اگر آپ نے ان کی فارسی سنی ہو، وہ ایرانیوں والی فارسی نہیں بولتے تھے، وہ افغانیوں والی فارسی بولتے تھے. اور ایرانی جتنا افغانیوں سے چڑھتے ہیں اور ان کی زبان سے چڑھتے ہیں اتنا کم کسی چیز سے چڑھتے ہیں، لیکن امام خمینی وہی افغانی فارسی بولتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. یعنی امام خمینی مصر تھے، میں بھی اگر فارسی بولوں گا نا تو میں افغانی فارسی نہیں بولوں گا. بس آپ ایرانی کو اگر آپ دیکھیں گے وہ ہے سے پہلے زیر لگاتے ہیں، رفتے بود، فاطمے، اس طرح بولتے ہیں. اور جو افغانی بولتے ہیں وہ ہے سے پہلے فتح لگاتے ہیں، رفتہ بود، اس طرح بولتے ہیں، فاطمہ، جیسے ہم لوگ فاطمہ کہتے ہیں، سلام اللہ علیہ. امام خمینی ہمیشہ افغانی فارسی بولتے تھے، اور ایرانی جو اتنے اپنے ایرانیت کے اوپر فخر کرنے والے ہوتے تھے، اتنا افغانیوں کی زبان سے چڑھنے والے ہوتے تھے، ان کی زبان پہ مرتے تھے، ان کی بات پہ. تو یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ اثرات کہیں اور سے تھے. تیسری بات اسی کے سائے میں طے ہوتی ہے، اسرار کو خوبصورت بنانے میں ایک چیز آپ کی تنہائیوں میں خدا کو یاد کرنا ہے. اسرار خوبصورت کرنے میں سے ایک چیز تنہائیوں میں خدا کو یاد کرنا. آپ کی زندگی میں تنہائیوں کی عبادات کا کوئی نہ کوئی شیڈیول ہونا چاہیے. آپ کی زندگی میں پائیداری دینے کی باتیں کر رہا ہوں میں، ایکٹیویٹیز جو ہے نا، یہ ساری چیزیں ان اصولوں کے تحت ڈیفائن ہوں گی. آپ کی کوئی چیز ساتھ نہیں دے گی آپ کا، آپ کی کوئی لینگویج، آپ کی کوئی اسکل، سب چیزیں دو نمبر پر ہیں. پہلے نمبر پہ یہ قوانین ہیں، یہ ساتھ دیں گے. آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تنہائی ایسی ہو، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. امام خمینی کا میں سوچتا ہوں اتنے مصروف اور اتنے مؤثر. دیکھو دو قسم کے انسان ہوتے ہیں, ایک انسان مصروف ہوتا ہے مؤثر نہیں ہوتا. ایک ریڑھی والا باہر کھڑا ہوا ہے, مصروف نہیں ہے بےچارا, یہ صبح سے شام تک ریڑھی لگاتا ہے. اثر کتنا ہے اس کا؟ ایک ریڑھی کی کمائی کتنا اثر ہے؟ 12-15 ہزار 20 ہزار, اس سے زیادہ تو نہیں. ایک آدمی مؤثر ہوتا ہے اور مصروف ہوتا ہے, پورے دن مصروف ہوتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے. اچھا اثر کتنا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا اثر یہ ہے کہ مثال کے طور پر فرض کرو کوئی سیمنٹ فیکٹری کا وہ جی ایم ہے, پوری سیمنٹ فیکٹری کے اندر اتنے ہزار ملازمین ہیں, وہ چلا رہا ہے. ایک آدمی کا اثر یہ ہے کہ جناب علی وہ اتنی بڑے ایک ادارے کا ڈائریکٹر ہے, سب کچھ ہے. امام خمینی کا اثر کتنا تھا؟ پوری دنیا کے انسانوں پر اثر ڈال رہے تھے اپنے زمانے میں, آج تک ڈال رہے ہیں. بارہ اس اثر اور اس مصروفیت کے بعد روزانہ صبح کو 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے. اصل مجھے شیطان یوں کہے تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو تم تقریریں کرتے ہو نا, سو جاؤ رات کو, دیر تک جاگا کرو, سندھ میں سو جایا کرو, جو 2 گھنٹے عبادت کرو 2 گھنٹے تقریر کر لینا, تو 50 لوگ تمہاری باتیں سن کر اللہ کی طرف جائیں گے, تمہیں ثواب ملے گا. صحیح. اب میں ایک بات سوچوں, میں زیادہ مصروف ہوں یا امام خمینی؟ میرا زیادہ اثر ہے یا امام خمینی کا؟ سواری پر پھر وہ کتنی دیر سب عبادت کر رہے ہیں؟ 2 گھنٹے. صحیح. ان کو نہیں پتا 2 گھنٹے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ 2 گھنٹے نہ ہوں تو پھر 22 گھنٹوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. اب تم بتاؤ ہم تو مؤثر ہوں گے کرنا, کب اثر پڑے گا؟ جب تمہاری اسرار اچھے ہوں گے. اپنی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم نکالو جو اس میں تم ہو اور خدا ہو, بس. حتیٰ جماعت کی نماز بھی تم اور خدا نہیں ہو, وہ اچھی عبادت ہے, بہت اچھی عبادت ہے, لیکن وہ والی عبادت نہیں ہے. یہ کو بھی کہو میں جماعت کی نماز میں جاتا ہوں, یہ وہ عبادت ہو, نہیں, یہ وہ عبادت نہیں. وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت جس میں آپ ہیں اور خدا ہیں, بس. آپ کی تنہائی جس میں آپ خدا کے سامنے ہیں, بس. جب تک آپ کی زندگی میں یہ چیپٹر نہیں آئے گا, آپ کا اثر ظاہر نہیں ہوگا, اثر چھپا رہے گا. اور جب آپ اس فیلڈ میں اتر آئے, یہاں پر آپ نے محنت کرنا شروع کر دی, اب آپ کا اثر ظاہر ہونا شروع. یہ عبادت کا اثر ہے, اس سے کبھی کوتاہی مت کریں. یعنی اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو ایجاد کریں, اور اگر ہے تو اسے کم نہ سمجھیں. اور اسٹیبلائزنگ فیکٹر جو ہے وہ زیارت عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ انسان کو اسٹریکٹ رکھتی ہے. ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ, اب میں اعمال ذکر نہ کروں, ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم زیارت آل یاسین ضرور پڑھنی چاہیے. عبداللہ بہجت روزانہ پڑھنے پر بہت اصرار کرتے ہیں. بھائی میں گیا تھا قم تو وہاں پہ میرے کچھ اسٹوڈنٹ تھے, ان سے میں نے پوچھا تو کہنے کہ آیت اللہ بہجت آل یاسین, زیارت آل یاسین کے روزانہ پڑھنے پر بہت اصرار کر رہے ہیں. اچھا ممکن ہے آپ دعائے عہد پڑھ رہے ہوں, شاید کمپنسیٹ ہو رہی ہو اس سے, لیکن بہرحال وہ زیارت آل یاسین کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں. تو اپنی زندگی میں اس چیپٹر کو کبھی کم نہ ہونے دیں. مثلا اگر آپ کا کوئی بزنس ہے جس کی وجہ سے یہ متاثر ہو رہا ہے, وہ بزنس کو کچھ ادھر ادھر کر ڈالیں, اس کو متاثر نہ ہونے دیں. مثلا اگر آپ کی کوئی جاب ہے جس کی وجہ سے یہ متاثر ہو رہا ہے, اتنی آسانی سے میں نہیں کہوں گا جاب کو ادھر ادھر کر دیں, میں کہوں گا رات کو سونے کے شیڈیول کو ادھر ادھر کر لیں تاکہ آپ کا یہ کام پھر بھی ہو جائے. اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ نہیں بھائی یہ تو کم بہت ہے ہی ایسا, تو پھر جاب ٹھیک ہے, خدا حافظ. ایک لڑکے نے مجھے فون کیا یا ای میل کیا, بعد میں فون بھی کیا. اس نے ای میل کیا, کہنے کا کہ میں انگلینڈ میں کسی ایئر لائن میں کام کرتا تھا, کیسے سب کچھ صحیح جا رہا تھا, اچھی بڑی نوکری, تنخواہ, سب کچھ. ریسیشن آیا, پیسنجرز کم ہو گئے. اب جو پیسنجر کم ہوئے تو میری ایئر لائن نے انگلش ٹروپس کو سروس دینا شروع کر دی. اب وہ جو انگلینڈ کی ٹروپس اٹھ کر عراق جاتے ہیں, اس کا جہاز میں چلاتا ہوں. اب جاب کروں یا چھوڑ دوں؟ ایئر لائن پہ زوال آیا ہوا ہے, یہ چھوڑ دوں گا پھر کچھ نہیں ہے, کوئی پائلٹ نہیں ہوں میں, ختم ہو گیا معاملہ. 3-4 سال جتنا ریسیشن ہے, سب کو پتا ہے جو ایئر لائن سے باہر نکلا باہر گیا. کہنے کا میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں چھوڑنی پڑے گی. لشکر کفر کی معاونت کرو کہ تمہارے جہاز میں بیٹھ کر وہاں جائے, یہ تم نہیں کر سکتے, تمہیں جاب چھوڑنی پڑے گی. میرے خیال میں بندے خدا نے چھوڑ دی جاب, اب پتہ نہیں بعد میں کیا کرے گا. اللہ اس کا ساتھ دے گا یقینا, ایسے تھوڑی ہو سکتا. یا کسی نے مجھے فون کیا, اس نے کہا کہ میرا ٹائمنگ ایسی ہے کہ مجھے صبح کو 5 بجے نکلنا ہوتا ہے اور آفس اتنے بجے پہنچنا ہوتا ہے, ان بٹوین مجھے 60 کلومیٹر پر کتنا ٹریولنگ کرنی ہے, نہ صبح کو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ وقت نہیں ہوا ہے, اور نہ جہاں پہنچتا ہوں وہاں نماز پڑھ سکتا ہوں, وقت گزر چکا ہے, بیچ میں ٹریولنگ ہے, کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ تم روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے روڈ پہ نماز پڑھو. کہنے کا میں انگلینڈ میں اگر یہ کام کروں گا یہ بھی چالان ہوگا, دوسرے یہ جو گزرے گا پبلک نہیں, کیا ہو گیا اس کا دماغ خراب ہے. نہیں بھائی اب تمہیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ جاب چھوڑ دو. میں کیا کروں اس کو؟ میں کہوں کہ واجب نماز واجب نہیں ہے, کیسے کہہ دوں واجب نماز واجب؟ اب یہ دیکھو نا کیسے سخت جگہیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں, یہ وہ چیزیں جن کا ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بس ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے, اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی شیڈیول بنائیے, آپ کی تنہائیوں میں خدا کا ذکر ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں, کوئی نہ کوئی چیز اپنے ذہن میں ایسی رکھیے جس سے آپ آگے بڑھیں. زیارت عاشورہ کے لیے ضروری نہیں ہے سارے اعمال عاشورہ اکٹھے کرنا شروع کر دیں, نہیں, زیارت عاشورہ کو جو نیٹ زیارت عاشورہ ہے چاہے ایک ایک دفعہ جملہ بولیں تو 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے اسٹارٹ لیں. لیکن کریں ضرور, کریں ضرور, چونکہ مجھے یوں لگا ہے کہ اس سے انسان کی بچت ہے, اس سے انسان کی بہت بچت ہے. اور احترام کے ساتھ کریں, عزت وقار کے ساتھ کریں. اور سید الشہداء اس زیارت عاشورہ کے مفاہیم تو مسلسل غور کرتے رہیں, اس میں کچھ طلب کیا گیا, اس میں کچھ دعائیں مانگی گئی ہیں, جو زندگی کے ایسنس ہیں وہ اس میں دعاؤں میں مانگے گئے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں پہ کیا مانگا گیا, وہاں پہ زیادہ توجہ سے کہیں. لان کر رہے ہیں, لان بھی ذرا توجہ سے دیں. تو اگر بہلول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی معنویت کہاں سے ملی, تو کہتے تھے کہ جو کچھ ملا ہے برات سے ملا ہے. اسی کے ساتھ کے اندر جو انہوں نے بنی امیہ کی شان میں لکھی تھی, اس کے اندر بنی امیہ کی خباستوں کو سناتے تھے, بنی امیہ یہ تھے وہ تھے. ان سے کوئی پوچھتا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, آپ کا احترام ہے یہ آپ چیزیں سنا کے کہنے, تو بار بار کہتے تھے نہیں برات کے اظہار میں بھی معنویت ہے. اب نہیں معلوم, یہ جو زیارت عاشورہ ہے اس میں کینیڈا سے ایک دوست آیا, وہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی گالیاں کیوں دے. تو میں نے اس کو یہ پہلے تو میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی تو یہ گالیاں نہیں ہیں, تم غلط سمجھ رہے ہو, جس کو تم گالیاں کہتے ہو گالیاں ایکچولی نہیں, اللہم الان کا مطلب گالی نہیں ہوتا, اللہم الان کا مطلب ہے خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے, بد دعا ہے, گالی نہیں. گالی اور بد دعا میں فرق ہوتا ہے, گالی غیر مہذب کام ہے, اہل بیت غیر مہذب کام تھوڑی کریں گے, مہذب کام کریں گے. مہذب کام یہ اس کو بد دعا دی ہے. اور وہ جو برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری, اس کا اپنا ایک ثواب ہے, تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں کریں. اگر اس میں لکھا اللہم الان بنی امیہ خاطبہ, اللہم الان بس عمر ابن سعد و شمرہ, ان کے تصور کو سوچیں, عمر ابن سعد پہ لعنت ہو. لعنت ہو کیا مطلب؟ خدا اس کو اپنی رحمت نہ دے. اچھا اب ایک اور بات بتاؤں, اردو اب یہ تقریباً لیکچر ختم ہو چکا ہے, ایسی نقطہ ذہن میں آ گیا. یہ جو ہمارے کہتے ہیں نا خدا اس کو لعنت کرے اور بعد میں لوگ کہتے ہیں بے شمار, اس کا مطلب ہے ان کو لعنت کا مطلب نہیں پتا. دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں, اے خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے, آپ کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ الہی امین یا بے شمار؟ اس میں بے شمار کہاں سے آئے گا؟ ہاں اگر میں کہوں لعنت ہو اس کے اوپر, اب آپ کہیں بے شمار, تو اس کا مطلب آپ نے لعنت کا مطلب وہ عربی والا نہیں لیا ہے. اس کا مطلب پبلک جو بے شمار کہہ رہی ہے وہ کیا سمجھ رہی ہے؟ وہ اردو والا سمجھ رہی ہے. اہل بیت نے وہ اردو والا نہیں کہا ہے, اہل بیت نے عربی والا کہا ہے, اور اس کے جواب میں بے شمار نہیں ہے, اس کے جواب میں الہی آمین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلوں, سر اب یہ قوانین میں ہی ہے, جہاں کہیں اللہ اور اہل بیت کی تحریمات سے انحراف کریں گے اس کا دفاع نہیں کر سکتے, اس کا دفاع نہیں کر سکتے, چاہے کتابیں لکھ لیں. اب ہم نے ایک انحراف کیا نا, ہم نے لان کون سی والی کی ہے؟ بے شمار والی. اس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ نہیں, اب پھنس جائیں گے, اب اس کی ضرب اٹھانی پڑے گی, اس کی چوٹ کھانی پڑے گی. کیوں؟ یہ اللہ اور اہل بیت نے نہیں دیا تھا, اللہ رسول اہل بیت نے نہیں دیا تھا, آپ نے ڈالا ہے, آپ نے ڈالا ہے, اب مصیبت میں پڑو گے. یہ آپ نے ڈالا ہے, جو کچھ ہم ڈالیں گے اس کا دین میں دفاع نہیں کر پائیں گے, جو اللہ رسول اہل بیت نے دیا ہے اس کا جمع کے دفاع ہو جائے گا, اس میں کوئی پسلا ہی نہیں ہے. اور جو میں اور تم ڈالیں گے, پس ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا, جیسے ہی دین میں کوئی ایسی چیز دیکھو نا جو ڈیفینڈیبل نہیں بن رہی, سمجھ جانا ہے کوئی کھٹائی میں پڑا معاملہ ہے, ایک کوئی گڑبڑ کر ڈالی ہم نے, تو اس بات کا بہت خیال کرنا، اسی میں سارے قوانین آ رہے ہیں. وہ یہ جو آج کل ہم دفاع نہیں کر پا رہے نا دین کا، اور بعض کچھ لوگ مجھ سے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو یہی کریں گے، اور پھر دیکھ رہے ہو کہ اس سے ہمیں ضرب بھی اٹھانی پڑ رہی ہے، یہ سب اسی میں آ رہا ہے. بس ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اللہ رسول اور اہل بیت کا دیا ہوا ہمیشہ عزت دے گا، اور جو میں اور تم دیں گے یہ کبھی قابل دفاع نہیں ہوگا، اس کے اوپر ہمیشہ مصیبت اٹھانی پڑے گی. اور یہ جتنی شیعت کو مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے زیادہ تر ان چیزوں کی وجہ سے ہے، بلکہ کہنے دو کہ ہے ہی ان چیزوں کی وجہ سے، ہم نے ڈالی ہے اہل بیت نے نہیں دی ہم سے. جو ہم کریں گے اس میں پھنسیں گے، اس کو ہم نہیں بچا پائیں گے، اس پہ ہمیں چوٹ بھی کھانی پڑے گی، اس پہ لوگ بھی مریں گے، اور جو اللہ رسول اہل بیت کا دیا ہوگا اس پہ کبھی ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اس میں ہمیشہ عزت ملے گی انشاءاللہ. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار شب جمعہ ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کے ذکر کا واسطہ، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار علماء اور رفعاء تیرے راستے پر چلے، انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے مقامات کو اور زیادہ بلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان میں سے جو صالحین ہیں ہمیں ان کی پیروی کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہم نے ان سے جو کچھ سیکھا ہے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس سیکھنے کے بدلے میں ان کو اجر جزیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص دیر اسماعیل خان کی مومنین مشکلات میں، پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا کا واسطہ ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو واسطے جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک کے ذریعے ان کی جدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ کو راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار سید الشہداء کو خوشنود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اس خلوص کا، اے پاک پروردگار اہل بیت کی محبت کا واسطہ، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اپنے دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رحمتک یا ارحم الراحمین. یہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص، تمام شہداء اسلام، علماء، عرفاء، فقہاء، بالخص امام خمینی جن کا ذکر مقرر ہوا، مجدد ہوا، اور شیخ بہلول جن کا تذکرہ مقرر ہوا، مجدد ہوا، ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے ان کو علم عرفان کی تعلیم دی، دنیا کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اور شہداء کے اندر، شہداء پاکستان میں، شہداء شہید علامہ عارف حسین حسینی، شہید نقوی، شہید مظفر کرمانی، مختلف علاقوں کے اندر ہونے والے شہداء جن کے واقعہ ہم ناموں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، تمام شہداء کے لیے، اپنے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. درود بجا محمد و آل محمد.